جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جب یعنی رسول جب کسی قوم میں آ جاتا ہے اور رسول جو ہے وہ اپنی دعوت پیش کرتا ہے اور اتمام حجت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عدالت قائم کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا سوال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتمام حجت کیا اور اتمام حجت جس دن مکمل ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی شخص دین سے پھر گیا تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی کوئی بات کی تھی کہ اس کو اب قتل کر دیا جائے کیونکہ اتمام حجت ہو گیا؟ اگر تو پیغمبر نے یہ بات کی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کس جگہ کہی تھی, اور اگر پیغمبر نے یہ بات نہیں کہی تھی تو یہ قانون اتمام حجت کے پھر خلاف ہو گئی بات.
یہ قانون اتمام حجت کے تحت جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کے لیے کسی روایت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ قرآن میں بیان ہو گئے. ایک ترتیب کے ساتھ دیکھیے کیا بیان ہوا ہے. پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں ابھی داروگیر کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا, یعنی دعوت دی جا رہی تھی, پیغام پہنچایا جا رہا تھا, ابھی اس کے مواقع موجود تھے کہ لوگ بات سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھیں. یہ زمانہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تھے, مکہ سے آپ کو ہجرت کرنا پڑ گئی. جس وقت آپ نے مکہ سے ہجرت کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بڑی حد تک کام مکمل ہو گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ جس وقت حجت تمام بھی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ اگلے دن سوئچ آف کر دیتے ہیں, یعنی اس میں بھی مہلت دی جاتی ہے لوگوں کو.
ٹھیک,
اگر آپ تاریخ پیغمبروں کی پڑھیں تو مثلا کسی کو 3 دن کی مہلت دے دی, کسی کو یہ کہا گیا کہ فلاں چیز کو نشانی مقرر کر دیا گیا ہے, ابھی دیکھتے ہیں تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہوئے تھے مکے میں تو ایک لحاظ سے اتمام حجت ہو ہی چکا تھا, لیکن ابھی موقع رہا لوگوں کو. تو پہلا مرحلہ وہ آیا کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان اگر حج کرنے کے لیے جائیں گے, ظاہر ہے کہ حج اور عمرہ یہ تو عبادات ہیں نا,
ٹھیک ہے,
اور بیت اللہ پر سب کا حق ہے, تو مسلمان اگر حج کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ قریش راستہ روکیں گے.
صحیح, ٹھیک ہے.
اب پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہی نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ گریز کا راستہ اختیار کرو, لیکن ایک مرحلے پر آ کر سورہ بقرہ میں پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ حج کے لیے جانا چاہیں تو جائیں, اگر قریش جانے دیں تو اپنی طرف سے کسی جارحیت کا کوئی سوال نہیں ہے,
ٹھیک,
لیکن اگر وہ راستہ روکتے تو پھر ان کے خلاف قتال کیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اچھا, اب قتال کیا جائے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ یہ کہا جاتا کہ راستہ صاف ہو جائے, وہ ہتھیار پھینک دیں, جنگ بند کر دو. یہ نہیں کہا, کیونکہ حجت پوری ہو چکی ہے تو کہا کہ نہیں, اگر جارحیت انہوں نے کر دی, راستہ روک دیا, تو پھر قتال جاری رہے گا, حتی لا تکون فتنہ و یکون الدین کلہ للہ.
اوکے,
یعنی فتنے کا خاتمہ کر دینا ہے, پرسیکیوشن کا خاتمہ کر دینا ہے,
جنگ کو آخری انجام تک پہنچانا,
جنگ کو اب اس درجے میں پہنچنا ہے کہ اس سرزمین میں دین صرف اللہ کا ہو جائے. یعنی یہ وہاں پر ایک پورا آپ دیکھیے نا بیان کر دیا گیا کہ آپ کو اقدام خود نہیں کرنا, آپ جائیں گے, اگر آپ کے خلاف اقدام کیا جائے تو آپ پھر لڑیں گے, گریز کر کے واپس نہیں آ جائیں گے. اور جنگ ایک بار انہوں نے شروع کر دی تو پھر وہ محض جنگ روک دینے پر نہیں رکے گی, وہ پھر اس مقصد کے حاصل تک جاری رہے گی. یہاں میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جب یہ نوبت ابھی نہیں آئی تھی, یعنی یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ مرحلہ جب ابھی نہیں آیا تھا, تو آپ سورہ حج میں جائیں تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ تم لوگوں پر ظلم ہوا ہے تو اس وجہ سے اگر جنگ ان کی طرف سے مسلط کر دی جائے تو جواب دے سکتے, وہاں پر ہدف اتنا ہی تھا. اچھا, پھر اس کے بعد سورہ محمد میں بھی جب بدر سے پہلے کچھ ہدایات دی گئیں تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ نہیں, ابھی اس منزل تک نہیں جانا, بلکہ جنگ اگر ہوتی ہے تو بس وہاں تک جانا چاہیے کہ حتی تزل حرب و اوزارا, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے. یعنی وہاں پہ جو ہدف ہے وہ یہ ہے, لیکن یہاں پہ اب ہدف آگے بڑھ گیا اور یہ کہا گیا کہ اب یہاں تک جائیں گے. یہ نوبت نہیں آئی, وہ پہلے بدر میں حملہ آور ہو گئے, پھر احد میں حملہ آور ہو گئے, پھر اس کے بعد احزاب کا مارکا پیش آ گیا, یہ سب ہوتے رہے. اس کے بعد پھر سورہ توبہ ہے جس میں یہ بتا دیا گیا کہ اب اتمام حجت ہو گیا ہر لحاظ سے, 4 مہینے کی مہلت.
ٹھیک,
دیکھیے بالکل وہی طریقہ, 4 مہینے کی مہلت ہے. یہ 4 مہینے جس دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد داروگیر شروع ہو جائے گی. اس میں پھر یہ ہدایت کی گئی کہ فقتل المشرکین حیث و سکفتم, جہاں بھی یہ مشرکین ملیں گے مار دیے جائیں گے. تو یہ ہے وہ حکم جو قرآن نے دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ان میں سے ایمان لا کے پھر جائے تو من بدل دینو فقتلو. تو حدیث میں جو حکم آیا ہے اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے, یہ دیکھیں اس کی اصل قرآن میں کہاں ہے. قرآن میں اس کی اصل یہ ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اسی سے وہ متعلق ہوگا. اور قرآن مجید کی اس بات کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا, امرت ان اقاتل الناس, مجھے آج حکم دے دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں گا, حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, یہاں تک کہ وہ اس دین کو مان لیں. یہ ہے وہ اتمام حجت کے بعد جو قتال کیا جاتا ہے. اس کا تعلق ہماری جنگ سے نہیں ہے, یہ رسول کرتے ہیں. تو اس کی تفصیلات میں نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے.
اچھا, وہ مہلت بھی جو دی گئی تھی چار ماہ کی, اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے دین کو تو اسے اپنی امان میں اسکاٹ
وہ آخری مرحلے تک ہوگا. وہ عین میدان جنگ میں آپ سزا نافذ کر رہے ہیں, اس موقع کے اوپر بھی ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی تو روک دیں گے آپ
اسے, اور پھر امن کی جگہ تک اسے لے جائیں گے. یہی ہے نا,
تاکہ وہ وہاں جا کے غور کر سکے, فیصلہ کر سکے, پھر اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, ایک کوشچن یہ ہے ان کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ آخری درجے میں عفو سے کام لیں گے. جزا و سزا کے موقع پر آپ نے فعال لما یرید کی ایک یہ آیت کا حوالہ دیا تھا, تو یہ اس کے تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کس تناظر میں آئی ہے اور یہ کس آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کے عفو کی بات
نہیں. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے قانون اتمام حجت سے. یہ تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں یہ بتایا ہے, یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ وقت آ جائے گا کہ جس وقت اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دیں گے. اس فیصلے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جنت کب تک قائم رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا جواب یہ دیا کہ مادامت السماوات والارض, یعنی جو میں وہ دنیا قائم کروں گا وہ جب تک وہ دنیا قائم ہے اس وقت تک وہ جنت بھی قائم رہے گی. اس کے بعد اس میں ایک استثناء بیان کیا ہے, الا ما شاء ربک, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. اس لیے کہ جو جنت ہے, دوزخ ہے, جو کچھ بھی ہے وہ تو خدا کی مشیت ہی پر قائم ہے. اب جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ وہ قائم رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, الا ما شاء ربک, یعنی سوائے اس کے کہ تمہارا پروردگار کچھ اور چاہے, تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ اس کا مطلب ہے کہ کبھی جنت کی نعمت ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ ابدی ہے, اٹرنل ہے. تو فوری طور پر اس کا جواب دیا کہ اتان غیر مجزوز, نہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی اگرچہ وہ کھڑی میری مشیت پر ہے, میں کچھ بھی کر سکتا, لیکن چونکہ وعدہ کر چکا ہوں تو خلاف ورزی نہیں کروں گا. دوسری جگہ بیان کیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی جو انعام ہے جنت ہے وہ وعدہ ہے خدا کا. تو اس لیے فوری طور پر اس کی تردید کی ہے تاکہ یہ سوال نہ پیدا ہو جائے. اتان غیر مجزوز, نہیں یہ غیر منقطع, کبھی خاتمہ نہیں ہوگا اس کا. اس کے ساتھ ہی
جہنم
زیر بحث آ گیا کہ وہ بھی ہوگی. اس میں بھی بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جب تک وہ دنیا قائم ہے جو خدا بنائے گا اس وقت تو وہ قائم رہے گی. اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ ماشاء ربک, اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا کیا پھر دوزخ ختم ہو سکتی ہے؟ تو اب وہ جواب نہیں دیا.
اچھا, اتان غیر مجزوز والی بات
وہ بات نہیں کہی. یہاں کہا ان ربا کا فعل لما یرید, تیرا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس سے میں نے یہ اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک امید دلا دی ہے کہ یہ میرا وعدہ نہیں ہے سزا, جنت وعدہ ہے, یہ وعید ہے. یعنی ایک مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سزا ملے گی, یہ وعدہ نہیں ہے. اس وعید کو خدا جب چاہے اٹھا لے. تو یہ عفو درگزر کا بیان ہے.
ٹھیک,
ان ربا کا فعل لما یرید, یہ جو آیت ہے یہ سورہ ہود کی 106:7 آیت ہے. اس کا میں نے ذکر کیا تھا. اور جب آپ اس طرح کسی آیت کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بعض موقعوں کے اوپر آپ آیت کا مدعا بیان کر دیتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں نا بھائی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہانوں کا رب ہے. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رب العالمین کے الفاظ ہی بولیں. یہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں بعض اوقات وہ اس کو عربی میں بھی ادا کر دیتے ہیں. اس کو میں نے ان اللہ فعل لما یرید میں ادا کر دیا تھا. یہ گویا اس کی معنوی تعبیر ہے, اصل الفاظ ہے ان ربا کا فعل لما یرید. اور اس میں میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ یہ ایک موقع ہے نا سوالات اس نوعیت کے جب آتے ہیں جو ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں ان کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آ گئی، کوئی نئی تحقیق آ گئی، کوئی نیا زاویہ نظر آ گیا، تو ازراہ کرم اپنے اس رجحان کو بدلیں کہ آپ فوری طور پر اس میں سے کیڑے چننے بیٹھے. نہیں، آپ کو ایک طالب علم بن کے پہلے دوسرے کی بات کو ہر زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی جب کوئی نئی بات، نیا زاویہ، نیا طرز سامنے آتا ہے تو یہ خیال کریں کہ ہو سکتا ہے اس میں علم کی کوئی دولت موجود ہو. اچھا، جس وقت آپ دوسرے کی بات کو ہر لحاظ سے سمجھ لیں گے، اس کے بعد آپ تنقید بھی کریں گے تو وہ تنقید مفید ہوگی.
بالکل،
بات کو سمجھے بغیر، اس کے تمام پہلوؤں کو جانے بغیر، یہ جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے اس کے دوران میں بعض علمی مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے آپ مختصر بات کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں محض اشارہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو اتمام حجت کا قانون ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، یہ میری کتاب میزان میں، میری تفسیر البیان میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں. تو ایک سنجیدہ طالب علم یہ کرتا ہے کہ جب وہ کوئی بات سنتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا، بات کرنے والے نے کیا اس کو کہیں لکھا بھی ہے، کہیں اس کی وضاحت بھی کی ہے، کہیں اس کی تفصیل بھی کی ہے. وہ ان چیزوں تک جاتا ہے، ان کو پڑھتا ہے ایک سنجیدہ طالب علم کے طور پر. ضروری نہیں کہ وہ اتفاق کرے، لیکن یہ جو عمل ہے یہ اس کو ایک سچا طالب علم بناتا ہے. اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ علم سے نوازتے بھی ہیں، جن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو کاتا لے دوڑی وہ علم سے محروم رہ جاتے ہیں.